الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال الله سبحانه وتعالى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما جرى ولقد رآه عند سدرة المنتهى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگان محترم برادران عزیز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رجب المرجب کی 19 تاریخ 1447 ہجری کا سال اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک مرتبہ پھر ہمیں اپنے گھر میں حاضری کی توفیق بخشی پروردگار ہمارا جمعہ کے لیے حاضر ہونا قبول فرمائے آپ حضرات کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت کا مختصر تذکرہ کرنا ہے احادیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد خصوصیات ذکر ہوئی ہیں کسی حدیث کے اندر 2 کسی کے اندر 4 کسی کے اندر 6 کسی کے اندر کم و بیش زیادہ علماء نے ان کو جمع کیا مختلف کتابیں لکھی تو کسی نے مثال کے طور پر ایک کتاب ہے الخصائص الکبریٰ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد خصوصیات جو تمام انبیاء کرام پر ان کی فضیلت ہے جو خصوصیات ہیں وہ ان کا تذکرہ کیا احاطہ کیا ہے تو اس میں انہوں نے فرمایا ہے لکھا ہے کہ آپ کی خصوصیات 100 سے بھی زیادہ ہیں مثال کے طور پر چند خصوصیات میں سے یہ ہے کہ احمد مجتبی سید الانبیاء امام الانبیاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے زمین کو پاک کر دیا اور پوری زمین کو مسجد بنا دیا پرانے شریعتوں میں سابقہ انبیاء کرام کی کتابوں میں اس بات کا تذکرہ نہیں ہے کہ ان لوگوں کے لیے عام جہاں بھی وہ چاہیں تو عبادت کر سکتے تھے اسی وجہ سے دیگر جتنے بھی مذاہب ہیں ان کے عبادت خانوں کے اندر ہی ہوتی ہیں لیکن امت مسلمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہر جگہ پہ یہ فائدہ حاصل کرتی ہے کہ جہاں بھی نماز کا وقت ہو جائے تو پانی ہے تو اس سے وضو کر لے نہیں ہے تو پاک مٹی تو اسی وجہ سے زمین کو مطہر پاک کیا گیا اور جہاں بھی جگہ ملے مسجد پاس نہیں ہے تو وہاں نماز پڑھ لے کیونکہ پوری زمین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کی وجہ سے مسجد قرار دیا گیا اور ان میں سے یہ بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ماہ کی مسافت سے رعب دیا گیا کہ دشمن آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک ماہ کی مسافت تک ڈرتے تھے خوف کھاتے تھے کپ کپی تاری ہوتی تھی یا اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا رعب اور دبدبا لوگوں کے دلوں کے اندر بٹھایا تھا اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالی نے خاتم الانبیاء بنایا ہے آخری نبی بنایا ہے اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری امت بنایا ہے اور اس طرح اور بھی بہت ساری خصوصیات، ان میں سے ایک یہ بھی کہ اسراء اور معراج یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرایا گیا۔ اس کا پس منظر یہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پے در پے مشکلات اور غموں سے گزرے، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پشتبان سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا، اور آپ کے ہمدرد چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا طائف کا کٹھن سفر پیش آیا، جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بے دردی سے زود و کوب کیا گیا، آپ کو زخمی کیا گیا۔ تو یہ سارے حالات تھے۔ اس پس منظر میں اللہ سبحانہ و تعالی نے گزشتہ نشست میں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ یہ معراج کب ہوئی، اس میں ان گنت اقوال ہیں، تقریباً 11 کے قریب ہے، کہ کون سے سال میں ہوئی، پھر کون سے مہینے میں ہوئی، پھر کون سی تاریخ میں ہوئی۔ تو دوبارہ اس کے اعادہ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ خصوصیت ہے، آپ کو یہ معراج آپ کے جسم اور روح کے ساتھ بیداری کے حالت میں ہوئی، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام شاہ ابی طالب کے اندر ام ہانی کے گھر کے اندر تھے، اور وہاں سے رات کے ایک پہر میں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام مکان کی چھت سے اندر نمودار ہوئے، وہاں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک جانور، پہلے آپ کو وہاں سے حطیم پر لے کر آئے، بیت اللہ کا جو مطاف کا حصہ ہے وہاں لے کر آئے، وہاں سے پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک جانور جو براق کے نام سے مشہور ہے، وہ گدے سے بڑا ہے گھوڑے سے چھوٹا ہے، اس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سواری کی، اور یہ وہ جانور ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی تیز رفتاری کا یہ حال تھا کہ جہاں تک منتہائے نظر تک انسان کی نظر پہنچتی، اب نظر کی اتنی تیز ہے کہ انسان دیکھتا ہے تو آسمانوں تک اس کی نظر پہنچ جاتی ہے، تو جہاں انسان کی نظر پہنچتی ہے تو وہاں اس کا ایک قدم پڑتا تھا، اتنی تیز رفتار کا جانور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر یہ سفر کیا۔ اور یہ واقعہ دو حصوں پر مشتمل ہے، اسی وجہ سے اس کے دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں اس کو اسی مناسبت سے بیان کرنے کے لیے، اسراء اور معراج۔ اسراء کہتے ہیں رات کو سفر کرنا، جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے سورہ اسراء، یہ 15ویں سپارے کی پہلی آیت کریمہ ہے، اس کو اس سورت کو سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں اور سورہ اسراء بھی کہتے ہیں، مناسب یہ ہے کہ اس کو سورہ اسراء کہا جائے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس سفر مبارک سے منسوب ہے، اور پہلی آیت سبحان اللہ، یہ پاک ہے وہ ذات، اسرا جو لے گئی بعبدی ہی اپنے بندے کو، لیلم رات کے ایک حصے میں، من المسجد الحرام، مسجد حرام سے، مسجد حرام سے معنی یہ ہے کہ جو بیت اللہ کے ارد گرد جو مسجد بنی ہوئی ہے اس کو مسجد الحرام کہا جاتا ہے۔ حرام کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ عام جو چیزیں دیگر جگہ پہ جائز ہیں حلال ہیں، لیکن وہاں اس حدود کے اندر وہ حرام ہو جاتی ہے، اسی وجہ سے اس حدود میں جانے سے پہلے، مسجد حرام جانے سے پہلے میقات آتے ہیں، حدود ہیں، اس کو حرم کی حدود کہا جاتا ہے، اس سے باہر جو لوگ رہتے ہیں ان کو اس سے تجاوز کرنا بغیر احرام باندھے ہوئے یہ ناجائز ہے، اگر چلے جاتے ہیں تو ان کو دم لازم ہوتا ہے۔ تو اس کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا تقدس اور اس کی حرمت رکھی ہے، اور یہ قیامت تک سب زمانوں کے لیے، اس وجہ سے اس کو مسجد الحرام کہا جاتا ہے، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، تو مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، کون لے گیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کس کو؟ عبدہ، عبد سے مراد یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اقصی سے مراد مسجد اقصی ہے بیت المقدس میں جو فلسطین کے اندر ہے، لفظ اقصی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ دور، کیونکہ یہ مسجد حرام سے دور واقع ہے، تو اس ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کائنات میں اس زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا کہ مسجد الحرام بیت اللہ کعبہ۔ پھر پوچھا گیا کہ اس کے بعد تو فرمایا گیا کہ مسجد اقصا، تو یہ مسجد اقصا چونکہ دور ہے بیت الحرام سے تو اس وجہ سے اس کو اقصا کے نام سے منسوب کیا گیا، موسوم کیا گیا. تو من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله، اور یعنی مسجد اقصا کے ارد گرد اللہ سبحانہ و تعالی نے برکت رکھی ہے، ایسی کہ وہ زرخیز علاقہ ہے. یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالی نے دونوں جگہ پہ برکتیں رکھی ہیں، ایک مکہ المکرمہ مسجد حرام کو آباد کیا ان کی برکت سے، ان کے خاندان کی قربانی کی وجہ سے، اور دوسرا یہی یہ بیت المقدس. جو پورا عرض مسجد اقصی اور فلسطین اور پورا شام، یہ پوری عرض مقدس اس کو برکت والی زمین، انگت اللہ کے نبی وہاں مبعوث ہوئے، ان کی قبریں وہاں موجود ہیں. تو بارکنا حولہ کیوں لے کر گئے؟ لنریہ من آیاتنا، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی کائنات کی نشانیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے. انہ ہو السمیع البصیر، کے وہ دیکھنے والے بھی ہیں اور سننے والے بھی ہیں. اور اس واقعہ اسراء، یہ اسراء جہاں تک کو اسراء ہو گیا، اور اس کے بعد معراج. معراج پھر معراج کا معنی ہوتا ہے عرج یا رجوع، کے چڑھنا سیڑھی کے اوپر چڑھنا، کیونکہ وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیڑھی سے اوپر گئے تھے آسمانوں پر، جنت دوزخ کی اور پھر کائنات کی جو جتنے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو منظور تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سیر کروائی. تو یہ واقعہ اسراء اور معراج سے جو چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی قدرت اور اللہ سبحانہ و تعالی کی وحدانیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خصوصی وہاں پروردگار کی طرف سے اعزازات دیے گئے، خصوصی نوازشات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی گئیں، وہ یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں بلا کر اللہ سبحانہ و تعالی نے نماز کی فرضیت کا حکم دیا، اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ بقرہ کی آخری رکوع کی چند آیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی طور پر دی گئی. یہ نہ تو تورات میں نازل ہوئی، اور نہ ہی انجیل میں، نہ زبور میں، اور نہ ہی قرآن پاک کے کسی دوسرے حصے میں. یہ بہت ہی فضیلت والی آیات کریمہ ہے. تو اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جدی گئیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی فضیلت بیان فرمائی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ صرف وہی شخص رات کو سونے سے پہلے ان سے غافل ہوگا جو عقل سے کم ہے، جو سمجھ سے کم ہے، کہ اتنی ان کی عظیم و شان، یہ عرش کے خزانوں میں سے خصوصی خزانہ اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ نوازا. بعضوں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے اس کو شمار فرمایا کہ سورۃ البقرہ کی آخری جو آیات کریمہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دی گئیں. تو لہذا ہمیں چاہیے کہ اس کا ہم معمول بنائیں. اس میں بہت ہی اہم مضمون بیان ہوا ہے کہ اگر کوئی خطا اور نسیان، جو بھول سے یا غلطی سے کوئی، اس سے کوئی لغزش ہو جائے، سرزش ہو جائے، یا کوئی گناہ ہو جائے، تو وہ معاف ہے. مثال کے طور پر ہم روزہ کا مہینہ آنے والا ہے، اللہ سبحانہ مطلب سب کو وہ نصیب فرمائے، اور سب کو اس کے اندر روزے رکھنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے. دلی دلی آمین کہہ رہے ہیں شاید اللہ تعالیٰ. تو یہ رمضان مبارک جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بھی خصوصی ایک تحفہ ہے امت کے لیے. تو یہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو آیات کریمہ دی گئی ہے، اس کے اندر روزے کے اندر مثال کے طور پر انسان روزہ رکھتا ہے، تو اگر بھول کی وجہ سے کھا لیتا ہے، بھول گیا، تو اس کا اس میں پھر حشریت نے حکم دیا ہے کہ اگر تو نوجوان ہے، صحت مند ہے، تندرست ہے، تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس کو آپ یاد دلاؤ اور وہ فوراً کھانے پینے سے رک جائے، باز آ جائے، یہ بھول کر اگر ہوا ہے جان بوجھ کر نہیں تو اس کا روزہ برقرار ہے. جو منہ میں ڈالا ہے فوراً اس کو یاد دلاتا ہے اس کو اگل دے, نگلے نہیں اگل دے, نکال دے. اور اگر ایسا بندہ ہے جو مریض ہے, بیمار ہے, ضعیف ہے, وہ بھی پھر ہمت کر کے روزہ رکھ رہا ہے, تو اس کے بارے میں دیکھو شریعت نے کتنی رعایت رکھی ہے. اگر ہم خود نہیں سمجھتے تو یہ ہمارا اپنا قصور ہے. تو اس کے بارے میں یہ رعایت رکھی ہے کہ اس کو تھوڑا سا کھانے دو تاکہ تھوڑی سی اس کی وہ قوت بحال ہو جائے. تو اگر یہ جب بندہ بھول کر کھا رہا ہے, یہ وہ اس زمن میں میں بات بتا رہا ہوں جو سورہ بقرہ کی آخری آیت کے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, تو لہا ما کسبت, آخر تک جو ہے تو ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا, کہ اگر ہم بھول گئے یا غلطی کر لئی تو اللہ تعالیٰ ہماری پکڑ نہیں کرنا. تو یہ اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس معراج کے واقعہ کے اندر آیت کریمہ نازل کر کے امت سے کے اوپر یہ خصوصی رخصت عنایت فرمائی, خصوصی اعزاز دیا, خصوصی کرم فرمایا. اور اسی طرح یہ کہ جو امت کے کبائر ہیں, جو کبیرہ گناہ کے مرتکب امتی ہیں, ان کی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو قبول فرمایا, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے, سفارش سے ان کی بخشش ہو جائے گی, اللہ سبحانہ و تعالی ان کی رعایت فرمائیں گے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, یہ بھی اس معراج کے اندر. تو یہ ہے اصل چیز. اور پھر ساتھ کہ اس واقعے کی روشنی میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانے کا سبق ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو معراج کا غیر معمولی واقعہ ہوا ہے, اس میں ظاہری اور باطنی انگد فوائد امت کو حاصل ہوئے ہیں. ہم ان کی طرف اپنے آپ کو مرکوز رکھیں, ان کو مد نظر رکھیں, بجائے اس کے کہ اس واقعہ کو لے کر خالی چراغاں کریں اور روشنی کریں اور جھنڈیاں لگائیں اور پتہ نہیں کیا کیا کریں, جو کہ سب غیر متعلقہ چیزیں ہیں. اصل چیز تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے اور اس پر عمل کرنا ہے, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے. وہ یہی ہے جو آپ کو بتائی جا رہی ہے. تو بہرحال یہ اس طرح جب آپ وہاں سے آئے براق کے اوپر, تو راستے میں متعدد چیزیں آپ کو دکھائی گئیں, چونکہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام راستے میں یہ بھی دکھایا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر کے اندر نماز کے اندر مشغول ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں. اور پھر وہ مشاہدہ فرعون کا وہ بھی دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو خصوصی اعزاز و کرم سے نوازا ہے. تو وہاں رک کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, یعنی بھائی جیسے کہ جہاز کہیں رک جائے نا, تو اس طرح وہ نیچے نہیں, بعض روایت کے اندر تھا آپ نیچے اترے, نو نفل بھی پڑے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ مزار اور قبر تھی. اگر فلسطینی میں جائیں تو آپ وہاں ان کی قبر کی زیارت کر سکتے ہیں. کوشش کریں کہ سب وہاں جائیں, کریں گے انشاءاللہ, وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کا کوئی قتل نہیں کرے گا. اگر مر بھی جائیں گے تو شہید ہی ہوں گے انشاءاللہ, اور موت ایک ہی مرتبہ آنی ہوتی ہے. اگر شہادت کی موت آ جائے تو وہ بہت ہی مسلمان کے لیے خوش نصیبی والی موت ہے. تو گھبرائے نہیں, وہاں جو مسلمان مسجد اقصی کی دفاع کے لیے وہاں رہ رہے ہیں تو وہ امت کے لیے ایک فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں. تو بہرحال وہاں گئے, اور پھر اسی طرح وہاں مسجد اقصی میں جب پہنچے تو وہاں جائیں گے تو آپ نے دیکھا وہ ایک رنگ سی ہے, اس کے اندر اس کے ساتھ اس براق کو باندھا. اگر جائیں تو مسجد اقصی میں وہاں آج بھی وہ موجود ہے. سالہ سال صدیاں گزر گئیں تو آپ وہاں اس کی زیارت کر سکتے ہیں, یہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے. تو مسجد اقصی کے اندر ہے, اس جگہ مسجد معراج مستقل وہ وہاں مصلی بنا ہوا ہے. وہاں اس کمپاؤنڈ کے اندر, یہ اس میں تصویریں آتی ہیں نا بعض اوقات, تو اس میں وہ پورے کمپاؤنڈ کے اندر چند مشہور مساجد, ان میں سے قبلی مسجد ہے جس کو مسجد اقصی بولتے ہیں, اور قبۃ الصخرہ ہے جس میں ڈم آف دا راک ہے وہ والی ہے, اور وہی ایک معراج والی مسجد ہے, اور کچھ دیگر ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری وہاں مسجد ہیں, اس میں اس کمپاؤنڈ کے اندر ہم سمجھتے ہیں صرف ایک ہی مسجد ہے. تو بہرحال وہ دیکھنے کے قابل ہے. وہاں قرآن پاک کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی اور انبیاء کرام کی سیرت کی جو صحیح مستند ہے وہاں آپ کو سمجھ میں آتی ہے. تو اللہ سبحانہ وہاں ارد گرد کی دنیا وہ بھی دیکھیں اس نیز سے کہ عبرت کی نگاہ سے. قرآن مجید کے اندر آتا ہے کہ جب ہم دنیا میں گھومیں تو دو وجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلام پاک میں بیان فرمائی ہے دنیا کو دیکھنے کی. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل. تم زمین میں گھومو تاکہ تم عبرت حاصل کرو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سابقہ امتوں کو کیوں پکڑا, کیوں ان کو سزا دی, کیوں ان کو عذاب کے اندر مبتلا کیا, تاکہ ہم عبرت حاصل کریں. اور باقی سیر سپاٹا تو وہ زمین میں ہو ہی جائے گا. اور دوسری کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیف بدل الخلق, کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بنایا کس طرح ہے, تخلیق کس طرح کی ہے. اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت خالقیت کا مظہر بالکل واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کس طرح بنائی, زمین کس طرح بنائی ہے. گھومنا پھرنا چاہیے تو, لیکن ان دو ارادوں سے, دو نیتوں سے, نہ کہ عیاشی کی نظر سے, نیت سے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں, بلکہ جب زمین و آسمان میں کائنات میں غور کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ بھی ایک ذکر کی قسم ہے. تو بہرحال واقعہ معراج, تو وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمع ہوئے, انبیاء کرام وہاں جمع ہوئے, اور اسی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سید الانبیاء, انبیاء کرام کا سردار کہا گیا ہے. تو سید الانبیاء اسی وجہ سے کہ وہاں انبیاء کرام کی امامت فرمائی, تمام انبیاء کرام کو وہاں جمع فرمایا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تھے. تو دیکھا کہ ہو گئی قیامت ہو گئی, پھر جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو آگے کیا تو آپ نے امامت فرمائی. تو یہ, اور پھر جب میرا آگے چلے گئے معراج میں تو وہاں نماز فرض ہو گئی. تو نماز جب پانچ نمازیں, یہ جو اس میں پانچ ہر ایک سات آسمان جو دکھائے گئے, اس میں ہر ایک آسمان پر مختلف انبیاء کرام کی زیارت ہوئی اور ان سے ملاقات ہوئی, اور ہر ایک نے تو آخر میں وہاں گئے تو سدرۃ المنتہا بھی دیکھا اور بیت المعمور بھی دیکھا. سدرۃ المنتہا وہ جگہ ہے, ایک سدرہ کہتے ہیں بیری کو, منتہا آخری. اس میں آپ نے فرمایا کہ اس کے جس طرح ہاتھی کے کان ہوتے ہیں اس طرح بڑے بڑے اس کے پتے ہیں, اور اس کے جو پھل ہے وہ جس طرح مٹکے ہوتے ہیں وہاں اس کے مٹکوں کی جیسے اس کے پھل ہیں, تو وہ بھی آپ نے دیکھا. اور اسی طرح جو ہے بڑی بڑی بابرکت وہ جگہ ہے, یعنی درخت ہے. اسی وجہ سے آپ نے فرمایا کہ جو وفات پا جائے تو اس کو غسل جو دیا جائے تو اس میں سے وہ اس کے پتوں سے وہ کیا جائے, ایک بابرکت ہے. تو بہرحال پھر بیت المعمور, وہ جو بیت اللہ کے اوپر فرشتوں کا کعبہ ہے, اس کو دیکھا. وہاں 70,000 فرشتے روزانہ وہاں طواف کرتے ہیں اور کبھی ان کی دوبارہ باری نہیں آتی, اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی یہ مخلوق ہے. بہرحال فرض پانچ نمازیں 50 ہوئی ابتدائی طور پر, موسیٰ علیہ السلام نے بھیجا کہ ان کو کم کراؤ بار بار, پھر پانچ اس میں ہوئی. اور بھی پھر جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اس واقعہ معراج میں جتنے بھی ہمیں سبق ملتے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور جتنا بھی جنت دوزخ میں, جتنے بھی دوزخ میں جتنے بھی گناہوں کی آپ کو دکھایا گیا ان سب گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق نصیب فرمائے, اور جتنے بھی نیک اعمال کی وجہ سے فضیلتیں بیان ہوئی ان سب کو ہم سب کو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا.
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ
الحمد لله الحمد لله الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم منه إلى السماوات العلى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الورى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين كشفوا الدجى وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد حان شهر رجب الأصم له احكام بعضها من بعض اهم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل رجب قال اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان ومنها الصوم في بعض ايامه تخصيصا وفيه روايات الاول ما روي مرفوعا ولم يصح منها شيء وغايته الضعف وجلها موضوع والثاني ما عن خرشه قال رأيت عمر بن خطاب رضي الله تعالى عنه يضرب وكف الرجال في صوم رجب حتى يضعوها في الطعام والثالث ما هو موقوف على أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من صام يوم 27 من رجب كتب الله له صيام 60 شهرا وهذا مثل ما ورد في هذا المعنى ذكر هذا كله فيما ثبت بالسنة ومقتضى الثالث الصوم لكن لا باعتقاد السنة وثبوته عن الشارع بل من حيث الاحتياط ومقتضى الباقيتين عن عدم الصوم تخصيصا صونا للأحكام عن الاختلاط ومنها ما اخترعه العوام أو الخواص كالعوام من اتخاذهم ليلة 27 موسما ويذكرون فيها قصة المعراج الشريف والحكم فيه هو الحكم الذي سبق في خطبة المولود المنيف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لتركبن طبقا عن طبق بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وقضاهم علي وفاتمة سيدة النساء أهل الجنة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فبغضي أبغضهم وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر عبادك المظلومين المستضعفين في ارض فلسطين، اللهم حرر المسجد الاقصى من الغاصبين الظالمين المغضوبين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. سب سیدھی فرمائے پہلی صف کو مکمل فرمائے بیچ میں خلا نشونی. پلیز میک شور یو کیپ دا لائن سٹریٹ اینڈ فل دا گیپس اینڈ نو اسپیس بٹوین ٹو پرسنز. جزاکم اللہ.
الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله، اشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاه، حي على الصلاه، حي على الفلاح، حي على الفلاح. قد قامت الصلاه، قد قامت الصلاه. الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. Oh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله محمد یوسف صاحب کی بیٹی کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمدہ میں نصیب فرمائیں اور بھی جو حضرات بیمار ہیں اللہ سبحانہ و تعالی صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمدہ میں نصیب فرمائیں دعا از ریکویسٹڈ فار دا ڈاٹر آف برادر یوسف شی از ناٹ ویل پلیز میک دعا اللہ سبحانہ و تعالی گرانٹ ہر کمپلیٹ شفا جزاک اللہ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الخاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكنن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اكفنا بحلالك حرامك وأغننا بفضلك من سواك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين.